وہ تابوت سکینہ اٹھا کے لے گئے. اس قوم کے پاس اب نہ توریت ہے نہ عصائے موسیٰ ہے نہ مسلح ہے کچھ. فرمایا کہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ. اس میں تبرکات تھے وہ بھی لے گئے. اب یہ قوم حضرت شمویل کے پاس گئی اور جا کے کہا اب ہم توبہ کریں. ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب تک ہم باہر نکلیں گے نہیں، مجاہدانہ خصوصیات پیدا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہماری ذلت کے دن ختم نہیں ہوں گے. اب آپ پیغمبر ہیں، خدا سے دعا کریں ہمارے لیے کسی لیڈر کا، کسی بادشاہ کا انتظام کریں، اس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کے اب ہم جہاد کریں. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ قوم اب شرمندہ ہے، اب تیری راہ میں جہاد کرنا چاہتے. فرمایا کہ قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا. اس قوم کی تاریخ تو یہ بتا رہی ہے کہ جب جب وقت آیا ہے یہ گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے ہیں، اب ہم کیسے یقین کریں کہ یہ لڑیں گے. قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا. یہ بات تو صحیح، لیکن اس سے زیادہ ذلت کا تو کوئی وقت نہیں آئے گا کہ ہم کو ہمارے گھروں سے ہمارا کان پکڑ کے نکال دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا گیا، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا گیا. وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اب ایسا نہیں ہو سکتا. نے کہا بہت اچھا. اللہ تعالی نے حضرت طالوت کو لیڈر مقرر کر دیا، بادشاہ مقرر کر دیا. جب حضرت طالوت کو مقرر کر دیا تو یہ قوم کیا کہنے لگی، ہم نے یہ تو ضرور کہا تھا کہ ہم جہاد کے لیے تیار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ حضرت طالوت جو ہیں یہ تو ہماری قوم کے آدمی نہیں ہیں. اور ولم یوت سعۃ من المال قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منه ولم یوت سعۃ من المال. دو خرابیاں ہیں طالوت میں، ایک تو خاندانی طور پر ہمارا آدمی نہیں، دوسرے یہ کہ یہ آدمی غریب ہے، اس کے پاس دولت نہیں.
ہم ایسے آدمی کی اطاعت کیسے کریں کہ جو ہمارے خاندان کا نہیں ہے اور جو اتنا غریب ہے.
قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. اب وہ بات آ رہی ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے اس قوم کو دو جواب دیے، ایک حاکمانہ ایک حکیمانہ. قرآن کا طرز حکیمانہ بھی ہے، حاکمانہ بھی ہے. اللہ حکیم بھی ہے، احکم الحاکمین بھی ہے.
حکیمانہ جواب یہ ہے،
دیکھو میاں جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو وہ اختلاف کی بات نہیں،
تم یہی تو کہہ رہے ہو کہ تم نے طالوت کو مقرر کر دیا، یہ ہمارے خاندان کا نہیں اور یہ غریب ہے.
تو یہ بتاؤ کہ جس کو بادشاہ مقرر کیا جائے کیا اس میں خاندان کا ہونا بھی ضروری ہے؟ کیا اس میں یہ ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ دولت مند ہو؟ یہ تمہارا خیال غلط ہے، تم اعتراض چھوڑ دو.
بلکہ جس کو مقرر کیا جاتا ہے اس میں دو صلاحیتیں ہوتی ہیں، اور تالوت میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطتا فی العلم والجسم.
ایک تو یہ کہ اس کو حکمرانی کا طریقہ معلوم ہے، سیاست سے واقف ہے، علم ہے اس کے پاس،
اور دوسرے یہ کہ قوم کے اندر اس کا وقار ہے، قوم اس کی عزت کرتی ہے.
تو حاکم بنانے کے لیے تو یہ دو کوالیفیکیشن کی ضرورت تھی، علم بھی اس کے پاس موجود ہے، قوم بھی اس کی عزت کرتی ہے، اور اس کا وقار موجود ہے، اس لیے ہم نے اس کو مقرر کیا، وہی مناسب تھا. یہ تو اللہ تعالی نے پیار کر کے محبت سے سمجھایا.
آگے حاکمانہ جواب سنیے،
فرمایا کہ واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. اللہ نے تالوت کو جو سلطنت دی ہے کیا تمہاری جیب سے چھین کے دی ہے؟ کیا تمہاری ملکیت ہے؟
اللہ کی حیثیت یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے صاحب سلطنت بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے. خبردار، جو تم نے اعتراض کیا، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں.
واللہ یوتی ملکہ من یشاء واللہ واسع. تالوت مقرر ہو گئے، بس اب یہ قوم روانہ ہوئی ہے.
یہ قوم روانہ ہوئی ہے جہاد کے لیے. جب یہ قوم روانہ ہوئی، تالوت کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر یہ قوم لڑنے کے لیے جا رہی ہے. فرمایا کہ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر.
آگے ایک نہر آ رہی ہے پانی کی، وہاں تمہارے دو امتحان ہوں گے. بس میں یہی کہوں،
اگر دنیا کی کسی قوم میں یہ دو جوہر اگر موجود ہیں، چاہے وہ تعداد میں تھوڑی ہو، وہ دنیا پہ چھا کے رہے.
اور اگر وہ یہ جوہر اس میں موجود نہیں ہے، تو یہ سمجھنا کہ یہ قوم بیمار ہے.
قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی. ایک تو آزمائش ہوگی تمہارے صبر کی،
تم دھوپ میں چلو گے، پانی کی صاف شفاف نہر پہ پہنچو گے. اللہ کا حکم یہ ہے، پیاس پر صبر کرو، پانی مت پیو. یہ تمہاری آزمائش ہے، ایک.
دوسری آزمائش یہ ہے کہ خدا کے حکم کا احترام تمہارے دل میں ہے یا نہیں.
یہ دوسری آزمائش. جنرل اکبر جو لیاقت علی مرحوم کے زمانے میں کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، اکثر فوجوں میں مجھے بھی لے جاتے تھے. وہ زمانہ بڑا اچھا خیر کا زمانہ تھا.
وہ کہا کرتے تھے فوجیوں سے، اگر تم نے شراب نہیں چھوڑی تو تم سپاہی ہو سکتے ہو، فوجی ہو سکتے ہو، مجاہد نہیں ہو سکتے.
شراب پینے والا کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا ہے.
آج اس نہر کے اوپر تمہاری دو چیزوں کی آزمائش ہے،
ان کے نام سن لیجئے، ایک صبر، دوسرے تقوی. بس یہ ہے کامیابی کے گر.
اللہ تعالیٰ تمہارا یہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم تکلیفوں پہ صبر کے عادی ہو یا نہیں.
اور اگر نازک مزاجی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زنانوں کو کبھی انسانوں پہ مسلط نہیں کرتا ہے. حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب جہاد کرنے کے لیے نکلے تو لکھنؤ کے ایک نواب صاحب تھے, انہوں نے کہا جی میں بھی جہاد کو چلوں. انہوں نے کہا اچھا بھائی آؤ ہمارے ساتھ آ جاؤ. وہ جانتے تھے کہ یہ لکھنؤ کے نواب صاحب بڑے نازک مزاج ہیں. ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ نواب صاحب جو ہیں میرے ہی ساتھ کھانا کھائیں گے, تم نہیں کھلا. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. مولانا ان کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو مولانا نے زور سے لے کے یوں ناک اپنی صاف کی. نواب صاحب نے تو کبھی زندگی بھر یہ منظر نہیں دیکھا تھا, لا حول ولا قوت الا باللہ کر کے کھڑے ہو گئے, کھانا نہیں کھاؤں گا میں. مولانا اپنا سر جھکائے بیٹھے رہے. ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہ نواب صاحب بھوکا ہے, اسے کھانا نہیں کھلانا, میرے ہی ساتھ کھائے گئے. دوسری مرتبہ آئے تو پھر کھانے پہ بیٹھے تو مولانا نے زور سے آہ کر کے ادھر تھوک دیا. نواب صاحب پھر چٹک کے کھڑے ہو گئے, لا حول ولا قوت, کیا آپ کرتے ہیں یہ, مجھ سے تو کھایا نہیں جاتا. مولانا پھر اپنا کھانا کھانے لگے, دو وقت کے بھوکے. تیسرے وقت پھر آ کے بیٹھے تو مولانا نے پھر کھنکارا. نواب صاحب فرماتے ہیں اب اگر آپ پخانا بھی پھر دیں گے تو میں بغیر کھانا کھائے نہیں اٹھوں گا, میں دو وقت سے بھوکا ہوں. مولانا نے کہا نواب صاحب معاف کیجئے گا, میرا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں تھا, مگر مجھے یہ بتانا تھا آپ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں, پھولوں کی سیج پہ لیٹنے نہیں آئے. جو اللہ کی راہ میں نکلتا ہے اسے نزاکتیں چھوڑنی پڑتی ہیں, آپ کی یہ نزاکتیں چل نہیں سکتی تھیں اس لیے میں نے آپ کو پریشان کیا. فرمایا کہ ناز پرورد تناہم نبرد راہ بعشق, ناز پرورد تناہم نبرد راہ بعشق, عاشقی شیو اے رندان بلا کش باشد. جو مصیبتوں پہ صبر کرنا نہیں جانتا اس کو یہ لفظ چھوڑ دینا چاہیے کہ میں عاشق ہوں. عاشق کا لفظ استعمال کرنا توہین ہے. فارسی کا ایک بڑا اچھا شعر ہے, فرمایا کہ عاشقی کی دکان جو ہے یہ چھوٹے موٹے پیسے سے نہیں لگتی, اس کے لیے بڑے سرمائے کی ضرورت. دکان عاشقی را بسیار مایا باید, دکان عاشقی را بسیار مایا باید, دل ہائے ہم چو آتش چشمہ چو رود بارے. جس کا دل بھٹی کی طرح سلگ رہا ہو, جس کی آنکھیں برسات کے نالوں کی طرح بہ رہی ہوں, وہ عشق کا دعوا کر سکتا. آپ نے دیکھا آج نہر کے اوپر آئے ہو, ہمیں معلوم ہے تمہیں پیاس لے, مگر ایک تو تمہیں یہ دکھانا ہے کہ ہم پانی پہ صبر کر کے دکھا سکتے, پھر دوسرے تمہیں یہ دکھانا ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے, خدا کے حکم کا احترام ہے یا نہیں ہے. اگر یہاں کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھنا ساری کامیابیاں تمہارے لیے ہیں. میرے دوستو ہماری تاریخ کے ماضی کے اوراق ذرا الٹ کے دیکھیے. ہندوستان کے اندر ہماری حکومت رہی, یہ دور رنگیلے شاہ کا دور ہے. یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر رنگیلے شاہ چلے میں جاتے تھے جس طرح عورتیں چلے میں جاتی ہیں، اس طریقے سے ان کے باقاعدہ بچہ ہوتا تھا، باقاعدہ یہ ڈرامہ ہوتا تھا، اور وہ چلے میں جایا کرتے تھے. گانے بجانے والے، تبلے اور سرنگی والے، یہ ان کے ارد گرد ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے ملک پہ حملہ نہ ہو جائے، تو وہ اپنے گانے بجانے والوں سے کہتے تھے کہ بھئی یہ سنا ہے کہیں ہمارے ملک پہ حملہ نہ ہو جائے، تو وہ کہتے تھے حضور یہ سب جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں حملہ ہو جائے گا، اور اگر حملہ ہو گیا تو یہ تبلے سرنگی کا میگزین کس دن کام آئے گا، اس سے لڑتے لڑتے دشمنوں کو بھگا دیں گے. چنانچہ کون آیا؟ افغانستان سے نادر شاہ. نادر شاہ نے حملہ کیا، دلی میں قتل عام ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا بادشاہ سے، رنگیلے شاہ سے کہا کہ حضور اور کچھ نہیں، ملک تو گیا، قتل عام کو رکوائیے. انہوں نے کہا کہ اچھا، نادر شاہ کے پاس سواری جا رہی ہے رنگیلے شاہ کی. کیسے؟ سڑک صاف ہو رہی ہے، پالکی سجائی جا رہی ہے، دونوں طرف سکے چھڑکاؤ کر رہے ہیں، خس کے پردے ڈالے جا رہے ہیں. اور نادر شاہ یہ سب کچھ دیکھ کر حیران ہے کہ یا اللہ، تیری بڑی شان ہے، تو عورتوں کو بھی حکومت دیتا، تو زنانوں کو بھی حکومت دیتا ہے. وہ تشریف لا رہے ہیں، پالکی پہ دونوں طرف پانی چھڑکا جا رہا ہے. یہ لکھا ہے کہ جب وہ نادر شاہ کے پاس پہنچے ہیں تو جا کر گلے ملے، تو نادر شاہ نے تمام عمر عطر کی خوشبو نہیں سونگھی تھی، اور رنگیلے شاہ نے کبھی پسینے کی بدبو نہیں سونگھی تھی. وہ پسینے کی بدبو سے بڑے مدہوش ہو گئے، جیسے کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے. نادر شاہ یہ تماشا دیکھ رہا ہے. انہوں نے کہا حضور آپ آئیے قلعے میں، آ کے چارج لے. بہت اچھا. نادر شاہ گئے، بڑے بڑے عمرائے دربار کو بلایا، بہترین بہترین قسم کی ڈشیں اور کھانے تیار کیے گئے، الوان نعمت. اور نادر شاہ حیران بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، اے اللہ تو ایسے عیش پرستوں کو بھی حکومت دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ حضور بسم اللہ بسم اللہ. نادر شاہ نے اپنے ملازم کو آواز دی، اور رمضانی نان من بھی یار، میری روٹی بھی لے کے آ. لوگ حیران تھے، یا اللہ الوان نعمت دسترخوان پر رکھے ہوئے ہیں، یہ نادر شاہ کیا یاقوتیاں کھاتا ہے، کیا منگا رہا ہے؟ ملازم آیا، ایک تھیلے کے اندر سوکھی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے. نادر شاہ نے سب کے سامنے نکالے، اور نکال کر ایک جملہ کہا، میرے دوستو، اگر یہ روح مسلمان حاکموں کی ہوتی تو کبھی ہم سے اور آپ سے ہندوستان کا اقتدار نہ چھنتا. نادر شاہ نے کہا، اے لوگو جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو، یہ غذا جو میں کھا رہا ہوں یہ فاتح قوم کی غذا ہے، اور جو غذا تم کھا رہے ہو یہ غلام قوم کی غذا. یہ نادر شاہ نے یہ جملے کہے. علامہ اقبال نے صحیح کہا ہے، میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاووس و رباب. جب قوم برسر اقتدار آتی ہے تو وہ جنگ جو ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں نیزے اور تلوار ہوتے ہیں، بندوق ہوتی ہے. اور جب قوم کے تنزل کا وقت آتا ہے تو ہر ایک کے بغل میں تبلہ اور سرنگی نظر آتا ہے. میں تم کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر سنا اول طاؤس و رباب.
میرے دوستوں، یہ قوم نہر پہ پہنچی، منع کیا گیا تھا کہ پانی پہ صبر کر کے دکھانا، خدا کے حکم کا احترام کر کے دکھانا، صبر اور تقوی.
اب قرآن کریم کی زبان سے سنیے کہ ہوا کیا. فرمایا کہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم،
خوب لوگوں نے چھک چھک کے پانی پیا. کیوں؟
مخلص نہیں تھے، حضرت طالوت کی قیادت ہی پہ اعتراض کر چکے تھے، ان کی تربیت صحیح نہیں تھی،
انہوں نے ظاہر کر کے دکھا دیا کہ نہ ہم صبر کر کے دکھا سکتے ہیں نہ خدا کے حکم کا احترام کر کے دکھا سکتے ہیں.
لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جنہوں نے کہا نہیں، دم نکل جائے گا، پانی پہ صبر کر کے دکھائیں گے، ہم خدا کے حکم کا احترام کر کے دکھائیں گے. قرآن کریم کہتا وہ تھوڑے تھے.
فشربوا منه الا قليلا منهم،
یہ بات ہو گئی.
اب یہی قوم آگے جا رہی ہے. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده،
میدان میں پہنچے ہیں، دشمنوں کو دیکھا، لمبے لمبے قد دشمنوں کے دیکھ کے حضرت طالوت سے کہنے لگے، بابا ہم تو جہاد سے باز آئے، ہمیں تو ہمارے گھر پہنچا دو.
قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت، جالوت اور جالوت کے لشکر سے لڑنے کی تاب ہمارے اندر نہیں، بھاگ گئے.
جب یہ سب لوگ بھاگ رہے تھے،
وہی چند آدمی جنہوں نے نہر پہ پانی نہیں پیا تھا، انہوں نے کہا خبردار ٹھہر جاؤ،
بھاگنے والوں کو بھاگنے دو، یہاں ٹھہرو.
کیوں؟
انہوں نے کہا بھاگنے والوں میں اگر واقعی کوئی حکمت کی بات ہے تو ہم تم بھی بھاگیں گے. یہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ موت سے ڈر کے بھاگ رہے ہیں. تو کیا ملک الموت کو ان کے شہر کا، ان کی گلی کا اور مکان کے نمبر کا پتہ معلوم نہیں ہے؟
اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس میدان میں موت آئے گی، گھر پہ موت نہیں آئے گی، تو کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ.
اگر اس میں کوئی مصلحت ہے ہم بھی بھاگیں گے. ایک بہت بڑا حکیم تھا، وہ کہیں کشتی میں بیٹھا، اس نے ملاح سے پوچھا کہ میاں ملاح، تم نے کچھ حکمت پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ جی حضور، میں نے تو حکمت نہیں پڑھی. انہوں نے کہا ارے بے وقوف، تو نے تو آدھی عمر اپنی ضائع کر دی. اس نے کہا ہاں کر دی ہوگی.
آگے طغیانی آئی دریا کے اندر، تو حکیم سے پوچھا کہ حکیم جی تیرنا آتا ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، تیرنا تو نہیں آتا. انہوں نے کہا میں نے تو آدھی گنوائی تھی، تم نے تو ساری گنوا دی، ساری ختم ہو گئی. یہ ہمارے تعلیم یافتہ حضرات کبھی کبھی علماء کو پریشان کرنے کے لیے کہا کرتے ہیں. ایک بڑے سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کہا مولانا صاحب ذرا یہ تو بتائیے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی ہمارے مولوی صاحب نے ہم کو یہ نہیں بتانے. وہ آپ کیسے رہبر قوم ہیں، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم؟ نے کہا بھائی نہیں معلوم. اچھا مہربانی کر کے آپ یہ بتائیے کہ سمندر میں مچھلیاں کتنی ہیں؟ نے کہا یہ تو ہم کو بھی ہمارے پروفیسر نے نہیں بتایا.
نے کہا ابھی تو فرش زمین کا علم آپ کا پورا نہیں ہوا، تو عرش کی باتیں آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اس ملاح نے یہ کہا کہ جناب والا، آپ نے تو پوری کی پوری ختم کر دی.
تو وہ پوچھنے لگے کہ اے ملاح، میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی کوئی حادثہ ایسا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی روز ہوتا ہے، میرا باپ مرا، میرا چچا مرا، میرا بھائی مرا، سب اسی حادثے میں مرتے. کہنے لگے تو بڑا بے حیا ہے جو تو نے ملاحی کا پیشہ نہیں چھوڑا. اس نے کہا ہاں جی بالکل صحیح ہے, آپ کے والد بزرگوار حیات ہیں. نہ کہنی انتقال. کہاں انتقال فرمایا؟ مکان کے اندر چارپائی پہ بستر پہ لیٹ کے مرے. ماشاءاللہ آپ کے دادا وہ بھی اسی مکان کے اندر مرے, آپ کے فلاں وہ بھی اسی. آپ مجھ سے زیادہ بے حیا ہیں جو آپ نے وہ مکان اب تک نہیں چھوڑا.
ملاح یہ بتانا چاہتا تھا کہ حضرت والا موت کا تعلق کشتی اور مکان سے نہیں ہے, موت کا تعلق وقت سے ہے. جب وقت آ جاتا ہے تو اگر کشتی میں ہے تو وہاں موت آتی ہے, گھر پہ ہو تو وہاں موت آتی ہے, میدان جہاد ہو تو وہاں موت آتی ہے, اور اگر گھر پہ ہو تو وہاں بھی موت آتی ہے. جو لوگ بھاگ رہے ہیں خبردار ان کا ساتھ مت دو.
قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين.
یہ چھوٹی سی جماعت رہ گئی جنہوں نے نہر پہ یہ دکھایا, ہم نے صبر کر کے دکھایا, ہم نے تقوی کر کے دکھایا.
جالوت اور جالوت کے لشکر سے جب مقابلہ ہوا ہے تو مقابلے کے بعد اس چھوٹے سے لشکر نے جالوت کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا, اور اللہ تعالی نے اس کو فتح عطا فرما دی. مٹھی بھر آدمی تھے لیکن کیوں؟ اس لیے کہ جس قوم کے اندر صبر موجود ہو, جس قوم کے اندر تقوی موجود ہو, وہ قوم اگرچہ تھوڑی ہو لیکن دنیا کے انسانوں پر غالب.
صبر اور تقوی کی کیا معنی؟ علامہ اقبال کا مشہور جملہ ہے, ہمارے علماء حضرات ناراض نہ ہوں, ہم بھی اسی میں ہیں. انہوں نے فرمایا کہ ہماری قوم کو دو طبقوں نے خراب کیا, ایک متقی بزدل, یعنی نماز روزہ تہجد میں بہت آگے آگے, اور پٹاخہ بھی چھوٹ جائے تو دروازہ بند کر لے.
انہوں نے کہا کہ متقی بزدل, اور ایک بے دین بہادر, یعنی جان دینے کو تو تیار ہے
لیکن اگر کہا جائے کہ خدا کا حکم مان لو تو خدا کا حکم ماننے کو تیار.
وہ بہادری جو بے دینی کے ساتھ ہو, وہ تقویٰ جو بزدلی کے ساتھ ہو, یہ قوم کو کبھی نہیں پنپنے دیتا. قوم جب پنپتی ہے جب اس میں تقویٰ بھی ہو, جب اس میں بہادری بھی ہو. صبر کے معنی معاف کیجئے,
عام طور سے صبر کے معنی یہ سمجھے جاتے ہیں کوئی تمہیں مارے تو تم پٹتے رہو, کو بھئی کیا کریں, صبر مجبوری کا نام.